بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں شہد کے ذریعے علاج و معالجے کے بارے میں روایت نقل فرما رہے ہیں. سب سے پہلے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کو اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے. ایک تو میٹھا پسند تھا اور شہد بھی میٹھا ہونے کی وجہ سے آپ کو پسند تھا. اس کے علاوہ شہد کے اندر دیگر اور بھی فوائد ہیں، کئی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، کئی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. آج بھی اطباء اکثر دواؤں میں اس کا استعمال کرتے ہیں. شہد تقریباً جو ہے نا جڑی بوٹی کی جتنی بھی دوائیں ہوتی ہیں تقریباً اگر آدمی شوگر پیشنٹ نہ ہو تو اس کا استعمال ہوتا ہے عموماً، اور بڑی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے. حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مہینے میں ابتدائی 3 دن کوئی شخص جو ہے اس کو نہار پیٹ کھا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو بہرحال پہلی حدیث میں مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھا پسند تھا. دوسری روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے ان کان فی شیئ من ادویتکم او یکون فی شیئ من ادویتکم خیر ففی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او لذعۃ بنار توافق الداء وما احب ان اکتویہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری چیزوں میں یا تمہاری دواؤں میں کوئی خیر ہو، یعنی اگر شفا ہو، تو وہ 3 چیزوں میں شفا ہے. ایک ہے حجامہ کروانے میں، دوسرا ہے شہد کے پینے میں، اور تیسرا ہے آگ کے ذریعے داغنے میں، آگ کے ذریعے. یہ 2 باتیں اس سے پہلے آئی تھی، ان میں ایک جو اضافہ ہے وہ شہد کے پینے کا ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے. لیکن آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے داغ کے ذریعے یعنی آگ کے ذریعے علاج کرنا پسند نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جو اس سے پہلے آ چکی ہیں. تیسری روایت ہے اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالا اور کہنے لگے کہ اخی یشتکی بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ شکایت کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو موشن شروع ہو گئے تھے، بند ہی نہیں ہو رہے. فقالا تو حضور نے فرمایا کہ اسقی ہی عسلا، کہ ان کو شہد پلاؤ. تو شہد پلایا، کوئی شفا نہیں ہوئی. ثم اتاہ ثانیہ، دوسری مرتبہ آئے تو حضور نے دوسری مرتبہ بھی یہی بات فرمائی کہ شہد پلاؤ ان کو، پھر بھی بنے ہی ہوئے. ثم اتاہ ثالثہ، پھر تیسری مرتبہ وہ آگئے کہ یا رسول اللہ شفا ہی نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ پھر شہد پلاؤ، تو وہ تیسری مرتبہ بھی آئے. اور اگر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سلسلہ رکا نہیں ہے، تو فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے تو سچ کہا ہے، وکذب بطن اخی کا، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے نا وہ جھوٹا پیٹ ہے، اس کو شفا نہیں ہو رہی، اس کی خرابی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس کی ہی آسلا، ٹھیک ہے پھر پلاؤ. تو پھر انہوں نے پلایا، فسقا فبرا، تو پھر وہ صحت یاب ہو گئے. یہ روایت ہے. تو اس روایت میں ایک تو شہد کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا کا علم ہوتا ہے کہ بڑی اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے. لیکن ظاہری نظر رکھنے والے اس حدیث پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹرس کے، ڈاکٹرس کے حوالے سے یہ جو ہے نا قابل اعتراض روایتوں میں سے ایک روایت ہے. وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو موشن سو جائے تو اس کو شہد نہیں پلایا جاتا، کیونکہ شہد بھی گرم ہوتا ہے، اس سے موشن خود آتے ہیں، جب اس سے وہی سلسلہ ہے، وہی ذریعہ ہے اجابت کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پلانے کا کیسے حکم دے رہے ہیں بار بار، سوال یہ ہے. تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ بھئی اس بندے کی شفا شہد میں رکھی ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وحی بتایا کہ بھئی شہد پیو، شہد پیو، شہد پیو. الحمدللہ آگے جا کر شفا یابی ہوئی ہے. تو جو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا تو اس میں اب اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آگے خاص طور پر بالخصوص شفا کا ذکر ملتا ہے حدیث میں. دوسری بات یہ ہے کہ طبی اعتبار سے بھی یہ طب کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے یہ روایت، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر ایسا انفیکشن ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے موشنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس انفیکشن کو ختم کرنے کی یا اس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نکالنے کا واحد راستہ، نکالنے کا ایک راستہ یہی ہے کہ بھائی موشنز کے ذریعے وہ نکل جائے، انفیکشن ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاتمے کے لیے حکم دے رہے تھے بار بار کے شہد پلاؤ، تاکہ جو جڑ ہے، جو فساد کا ذریعہ ہے، جو سبب ہے، وہ ختم ہو جائے، اور آگے جا کر تیسری نہیں چوتھی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دکھلا دیا پھر. تو اس لیے نہ طبی کے اصولوں کے خلاف یہ حدیث ہے، نہ جو ہے نا اس پر کسی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اعتراض کرنا درست ہے. اس کے بعد روایت ہے باب الدوائی بی البان الابلی، اونٹ کے دودھ سے علاج کا جو ہے نا یہ باب ہے، اور اسی عنوان سے آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی روایت نقل کر رہے ہیں. اس میں یہ مضمون ہے کہ باب الدوائی بی ابوال الابلی، اونٹوں کے پیشاب سے علاج کا یہ باب ہے. یہ ہے تو اونٹ کا دودھ ہو یا اونٹ کا پیشاب ہو، اس سے علاج و معالجہ جو ہے کرنا کیسا ہے. تو روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ناسن کان بہم سقمن، یہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. فقالوا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آبینا واطعمنا. فلما صحوا قالوا ان المدینۃ وخما فانزلہم الحر فی ذود لہ فقال اشربوا البانہا فلما صحوا قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا ذودہ. یہ روایت یہاں دو مرتبہ امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی متعدد مقامات پر روایت نقل کی گئی ہے. حاصل کیا ہے اس کا؟ تو روایت کا حاصل یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں ابھی یعنی وبائی بیماریاں پھیل جاتی تھیں، بیماریاں موجود تھیں اس جگہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن پہلے جو ہے آب و ہوا وہاں کی صحیح نہیں تھی، جو بھی آتا بیمار ہو جاتا. تو کچھ لوگ قبیلہ عرینہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. جب آگئے تو وہاں کی جو طبیعت ہے وہ طبیعت جو ہے نا ان کے موافق نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ ہم کو ٹھکانہ دے دیجیے، ہم کو کھانا کھلا دیجیے. وہ آئے، ٹھہر گئے، چند دنوں میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہو گئی تو وجہ وہی تھی کہ امراض وغیرہ وہاں پر پائے جاتے تھے آب و ہوا کی وجہ سے. لوگوں کی ایک بیماری تو یہ ہوتی تھی کہ پیٹ پھول جاتا تھا ان کا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی بیماری ہو گئی. بعد نے کہا کہ ان کو جو ہے نا سوزش، دماغی سوزش کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیاس بہت لگتی ہے، استسقاء جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی گھڑا بھر کے پانی بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی اس کی، پانی پیتے جائے گا ختم نہیں ہوگی وہ. تو بہرحال اس طرح کی بیماری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا تھا کہ بھائی اشربو من البانیہا و ابوالیہا، جہاں یہ الفاظ ہیں کہ اشربو البانہا، ان کے دودھ کو پیو، اور دیگر روایت کے اندر ہے کہ ان کے پیشاب کو بھی پی لو. تو وہاں سرقے کے اونٹ چل رہے تھے تھوڑے سے فاصلے پر، تو وہ لوگ گئے وہاں پر، اور جانے کے بعد وہ دودھ پیا، پیشاب پیا، تو صحت یابی ہو گئی، اچھے خاصے ہو گئے. تو جب صحت ہو گئی تو وہی اونٹ لیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا، بلکہ روایت میں ہے کہ ظالمانہ قتل کیا، قتل کر دیا، قتل کر کے آنکھوں میں سلاخیں لگا دی ان کے، یعنی جنہوں نے احسان کیا تھا ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، ہاتھ پیر کاٹ دیے. وہاں سے چل نکلے، جب چلے گئے تو اور اونٹ لیے، تقریباً 15 کے قریب غالباً اونٹ تھے، وہ لے کے بھاگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے وحی کے ذریعے، پھر صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا معاملہ، یا کسی نے بتا دیا، خبر آ گئی. تو حضور نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لے کر آؤ. تو صحابہ گئے تو ایک خاتون کو ادھر سے آتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس گوشت تھا، تازہ گوشت. تو کہا کہ بھائی یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے کہ فلاں جگہ پہاڑ کے نیچے جو ہے نا لوگ وہاں پر پارٹی کر رہے ہیں، چل رہی ہے پارٹی، گوشت بھون رہے ہیں. چنانچہ گئے وہاں پر، دیکھا تو واقعی گوشت جو ہے نا وہ بھنا جا رہا تھا. تو سمجھ گئے، پہچان گئے، ان کو پہچان کر ان کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کیا. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، حکم دیا کہ بھائی جیسا انہوں نے ہمارے راہیوں کے ساتھ کیا ویسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ لوہے کی سلاخ جو ہے نا گرم کر کے حضور نے ان کی آنکھوں میں لگا دی. پھر اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، مدینہ کی سخت گرمی میں ان کو ڈال دیا میدان میں، اسی میں تڑپ تڑپ کر مر گئے وہ لوگ. حتیٰ کہ آگے روایت آگے آ رہی ہے کہ اپنے منہ سے جو ہے وہ زمین کو کاٹ رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ تو تکلیف کی وجہ سے یا پھر اس وجہ سے کہ بھئی وہ ٹھنڈک پانی چاہ رہے تھے، تو پانی اس وقت نہیں دیا، ان کو منع کر دیا گیا تھا. روایتوں میں یہ ہے کہ اس وقت پانی انہوں نے طلب کیا تھا لیکن صحابہ نے منع کر دیا. تو بہرحال یہ واقعہ ہے کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ علاج کے لیے اونٹوں کا دودھ پینا یہ ثابت ہے, اور اطب میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ بہت سی بیماریوں میں شفا کا ذریعہ ہے اور اطباء استعمال کرتے ہیں اس کا. دوسرا یہ ہے کہ اونٹ کے پیشاب کا استعمال کرنا, تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا, ان لوگوں نے استعمال بھی کیا, شفا یابی بھی ہو گئی. امام بخاری یہی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بوقت ضرورت. تو اب یہاں مسئلہ یہی آتا ہے, ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب تو ناپاک چیز ہے, وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنے کا حکم ہے, وہ تو پھر یہاں پر شفا کیسے؟ تو حرام چیزوں سے علاج و معالجہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا, یہ سوال ہے. اب پھر اس میں یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر ایک دوسرے اعتبار سے بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی, اب یہ تو حرام ہے, اس میں کیسے شفا ہو گئی پھر؟ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہاں پر یہی ہے کہ حرام چیزوں سے علاج و معالجہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو جواب یہ ہے کہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے, عام حالات میں حرام چیزوں کے ذریعے علاج و معالجہ کرنا صحیح نہیں ہے. اس میں ائمہ اکرام کا اختلاف پایا جاتا ہے, امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے ہاں تو گنجائش نہیں ہے حرام چیزوں سے علاج میں علاج کرنے کی. شافعیہ کے نزدیک نشہ نہیں ہے تو استعمال کر سکتے ہیں نجس چیزوں سے, حرام چیزوں کا استعمال کر کے علاج و معالجہ کر سکتے ہیں. حنفیہ کے تین قول ملتے ہیں اس سلسلے میں, ایک قول یہ ہے کہ ناجائز ہے, ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے, لیکن ایک تیسرا قول جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مجبوری میں ضرورت کے وقت میں اگر حلال میں شفا نہ ملے, شفا کا ظن غالب نہ ہو اور حرام کے ذریعے شفا کا ظن غالب ہو تو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. حلال موجود نہیں ہے اور حرام سے شفا کا ظن غالب ہے, یعنی یقین کے قریب ہے, آدمی کو گمان غالب ہے کہ بھائی شفا حاصل ہو جائے گی, تو پھر علاج و معالجہ اس وقت حرام چیز کے ذریعے کر سکتے ہیں, کیونکہ مجبوری میں رخصتیں مل جاتی ہیں. مجبوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا نا, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, مردار بھی تمہارے اوپر حرام ہے, خون بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا. لیکن فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, لیکن جو مجبور ہو جائے تو پھر اس کے لیے شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو حرام چیز ہو, پیشاب ہو یا کوئی اور چیز ہے, اگر علاج میں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت سے جانور ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے ہیں, تو مجبوری میں اس کی گنجائش ہے. حال ہی میں ایک مسئلہ, یہ مسئلے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی پگ کا والو ڈالتے ہیں قلب میں, دل میں, ضرورت کے موقع پہ والو بند ہو جاتے ہیں, دل کو ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے, تو بھئی اگر کوئی شفا دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے, شفا نظر نہیں آ رہی ہے, تو پھر مجبوریوں میں گنجائش ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے, اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے. جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک, اسی سے مسئلہ معلوم نکلتا ہے. امام حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اونٹوں کے پیشاب کو پینے کا حکم دیا, یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ پاک ہے. اگر ناپاک ہوتا تو پینے کا حکم نہیں دیتے, کیونکہ حرام میں شفا نہیں ہے, دلیل وہی ہے ان کی. تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو شفا کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ مجبوری ہے, یہ مجبوری میں گنجائش ہے. تو اور اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یعنی پرانی طب کی قدیم کتابوں کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے بھی ہیں کہ بعض بیماریوں میں اونٹ کے پیشاب کو سونگھنا جو ہے نا وہ شفا کا ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے علماء اکرام جواب یہی دیتے ہیں کہ روایتوں میں, اس روایت میں تضمین بھی پائی جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے استعمال کا تو حکم دیا تھا, پیشاب کے سونگھنے کا حکم دیا, لیکن الفاظ کی ترتیب جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ راویوں نے اس انداز میں نقل کر دیا کہ بھی دونوں کو پیا جائے, اشربوا من ابوالها والبانیہ, دودھ پیو پیشاب بھی پیو, لیکن منشا وہ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے ان کو چارہ پانی کھلا دیا, چارہ پانی, حالانکہ پانی کھلاتے نہیں ہیں, پانی پلاتے ہیں, لیکن ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. یہاں پر پیشاب کے بارے میں وہی ہے کہ وہاں پلانا منشا نہیں ہے, وہ سنگھانا منشا ہے اس کا. تو بہرحال, تو اس سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ جانوروں کا جو ہے نا پیشاب پاک ہوتا ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے, جانوروں انسانوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے, جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے, ان سے بچنے کا حکم ہے. اور بڑی وعید ہے اس کے اوپر خاص طور پر کہ جگہیں بھی جو ہے نا پیشاب سے پاک ہونی چاہیے, کپڑے بھی, جسم بھی, اگر لگ جائے تو دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے, عذاب قبر ہوتا ہے اس سے. حدیث میں ہے نا, دو قبروں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں, اور فرمایا کہ کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں, یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا بڑا مشکل کام تھا ان کے لیے, ایک چھوٹے معاملے میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اما احدہما فکان ینمی بن نمیمہ, ایک تو چغلی کیا کرتا تھا, ادھر کی لگایا ادھر, ادھر کی ادھر لگا دیا. دوسرا فرمایا کہ وہ اما الاخر فکان لا یستنزہ من البول, دوسرا شخص وہ تھا کہ جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب ناپاک چیز ہے، چاہے انسانوں کا ہو چاہے جانوروں کا ہو، چاہے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو چاہے جانوروں کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، ان سے بچنا ضروری ہے. مجبوری میں اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ، اچھا پھر اس روایت کا جواب کیا ہے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ شفا نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی پیشاب کو پینے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ یعنی جب تک جو ہے عام یعنی حلال موجود ہے تب تک وہ چیز حرام ہے، جب حرام ہے تو اس میں شفا نہیں ہوگی. لیکن جب آدمی کو مجبوری آ گئی تو شریعت نے اس کی گنجائش دے دی، جب گنجائش دے دی تو اب اس میں جو ہے نا رخصت آ گئی، رخصت آ گئی تو اب اس میں شفا ہو جائے گی. پھر جب تک حلال متبادل نہیں ہے تو وہ حرام ہے، اس میں شفا نہیں ہوگی. لیکن جب حلال متبادل موجود ہے تو پھر جو ہے یعنی حلال متبادل نہیں ہے تو مجبوری ہو گئی، اس صورت میں گنجائش ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس میں شفا رکھ دیتے ہیں. یہ تو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اشربوا البانہا، ان کو دودھ پی یعنی ان جانوروں کا اونٹوں کا دودھ پیو. تو وہ لوگ دودھ پیے تو فلما صحو، جب صحت یاب ہو گئے، قتل و راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. وستاقو ذودہ، اور آپ کے اونٹ کو جو ہے نا وہ ہکا کر لے کر چلے گئے. فبعث فی آثارہم، حضور نے ان کے پیچھے صحابہ کو بھیجا. فقطع ایدیہم وارجلہم، تو ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا اور ان کے پیروں کو بھی کاٹ دیا. وسمر اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ آگ کی سلاخیں، یعنی لوہے کی، لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس کی سلاخیں لگا دی. فرأیت الرجل منہم یکدم الارض بلسانہ حتی یموت، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو زمین کو اپنی زبان سے کاٹ رہا تھا، کترنے کی کوشش کر رہا تھا، یا یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی جگہ تھی تو پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو چاٹنے کی وہ کوشش کر رہا تھا تاکہ کچھ ٹھنڈک مل جائے، یہاں تک کہ وہ مر گئے. قال صلی، اچھا یہاں ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو کیا قتل میں قصاص میں جب اس کو قتل کیا جائے گا تو ویسے ہی قتل کرنا چاہیے جیسے قاتل نے قتل کیا، اس نے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، زبان کاٹ دی، فلاں کاٹ دیا، تو اب اس کا جب بدلہ لیا جا رہا ہے تو اس کو اسی طریقے پر جو ہے نا قتل کرنا چاہیے، یہ ہے کہ سیدھا سیدھا نارمل انداز میں قتل کر دینا چاہیے کہ گردن اڑا دی، قصہ ختم. تو اس میں بھی شوافی یہی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص بل یعنی قصاص میں مساوات اختیار کی جائے گی، جیسے قاتل نے قتل کیا ہے ویسے ہی اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، قصاص میں جو ہے نا مماثلت نہیں ہے، قصاص میں صرف جو ہے نا تلوار کے ذریعے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، کیونکہ ابن ماجہ میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قود الا بالسیف، قصاص جو ہے نا وہ صرف تلوار کے ذریعے ہوگا، تلوار کے یعنی بدلہ جو ہے نا وہ تلوار سے لیا جائے گا، باقی ہاتھ پیر کاٹنا یا جیسے قاتل نے کیا ہے ویسے قتل نہیں کیا جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا تھا، تو جواب یہ ہے کہ پہلے کا حکم ہے، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ حکم دیا تھا کہ اس طرح کر دیا جائے، لیکن بعد میں حکم یہ آیا کہ مسلح نہ کیا جائے، پھر قصاص میں صرف بدلہ لے لیا جائے کافی ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ امیر المومنین کو یا قاضی کو یا سلطان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ سیاستاً سخت سزا کو اختیار کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ فیصلے ایسے ہی ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ آئندہ کوئی کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرے کہ جس نے احسان کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اونٹ لے کے بھاگ گئے پھر بھی چلتا تھا، قتل کرنے کی کیا ضرورت. تو اللہ کے نبی نے سیاستاً یہ فیصلہ دیا تھا کہ بھائی ایسی سزا ان کو دی جائے کہ بعد میں پھر کسی کو ہمت نہ ہو پھر. اس لیے تو اس طرح کے قاضی جو ہے نا فیصلے لے سکتا ہے، حالات کے تحت میں حالات دیکھ کر جو ہے نا سخت فیصلے لے لے. تو قال سلام فبلغنی ان الحجاج قال لي انس حدثني باشد عقوبه، سلام کہتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں سلام بن مسکین، کہ حجاج بن یوسف نے حضرت انس سے کہا کہ حدثني باشد عقوبه، کہ مجھے جو ہے نا اللہ کے نبی کی جو سزائیں سخت ہیں نا وہ سخت سزا بتاؤ. حجاج بن یوسف پوچھ رہا ہے ان سے. تو عاقبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو سزا دی ہے لوگوں کو، تو فحدثه بهذا، تو حضرت انس نے یہ حدیث بیان کر دی کہ بڑی سخت سزا تھی، ایک تو یعنی ایسی صورت حال تھی. تو فبلغ الحسن، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچ گئی. فقال، تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ وددت انه لم يحدثه، میں چاہتا یہ تھا کہ تم یہ جو ہے نا حدیث ان کے سامنے بیان نہ کرتے، کیونکہ حجاج ابن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، تو وہ سخت سزائیں دینے کے لیے پھر اس حدیث کا استدلال کرنے لگا، پوچھا ہی تھا اسی مقصد سے کہ کوئی سزا سخت جو ہے نا مل جائے تو وہ نافذ کروں لوگوں کے اوپر، کیونکہ بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے وہ، ہزاروں لوگ بیک وقت اس کے قید میں ہوا کرتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد حضرات بھی ہوتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، عجیب و غریب جو ہے نا اس کے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس کے ظلم کی وجہ سے ہی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی معافی اللہ کے ہاں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اتنا زیادہ ظلم اس نے کیا ہے, ہزاروں صحابہ کو, سینکڑوں صحابہ کو قتل اس نے کر دیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث کو یہ بیان کر دیتے چل جاتا, یہ حدیث تم بیان کر کے جو ہے, مجھے خواہش تو یہ تھی کہ یہ حدیث بیان نہ کی جاتی. تو بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی افسوس کرتے تھے کہ کاش میں نے اس کو یہ حدیث نہ بتائی ہوتی. تو اس کے لیے تو جواز ہو گئی ہے, دلیل ہو گئی ہے. جی اس کے بعد باب ہے باب الدواء بی اموال الابل, اونٹوں کے پیشاب سے دوا کرنے کا یہ باب ہے. تو یہ بھی وہی مضمون ہے جو پہلی روایت میں آیا, پہلے باب میں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الحبۃ السودا, کلونجی کا جو کالا دانہ ہوتا ہے اس کا باب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا, یعنی کلونجی کے ذریعے علاج کرنا. خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں خرجنا ومعنا غالب بن ابجر فمرض فی الطریق فقدمنا المدینۃ وهو مریض فعادہ ابن ابی عتیق فقال لنا علیکم بهذه الحبیبۃ السویدا فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها ثم اقطروها فی انفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت. خالد بن سعد کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر بھی تھے, راستے میں وہ بیمار ہو گئے تو ہم مدینہ منورہ آ گئے اور وہ بیمار ہی رہے. تو عبداللہ ابن عتیق ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ تم جو ہے یہ کالے جو دانے ہوتے ہیں ان کو لازم پکڑ لو, یہ کالے دانے پانچ ہے, یا فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها, کہ پانچ دانے لے لو یا سات دانے لے لو اور ان کو پیس لو. ثم اقطروها في انفه, پھر ان کے قطرے جو ہے نا ناک میں ڈالو, کچھ قطرے ناک کے اس حصے میں ڈالو, کچھ قطرے ناک کے اس حصے میں ڈالو. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ فإن عائشة حدثتني, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء, کہ یہ جو کالا دانہ ہوتا ہے, کلونجی کا دانہ ہوتا ہے, یہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. الا من السام, سوائے سام کے. تو میں نے کہا کہ وما السام, سام کیا چیز ہے؟ قال, تو حضور نے فرمایا کہ الموت, یہ موت ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس کالے دانے میں ہے جو اللہ نے رکھا ہے. بڑا ہی قیمتی دانہ ہوتا ہے کلونجی کا, اس کا آئل بھی ملتا ہے, تو اس کی فصیلت ثابت ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے. اب بقیہ ہے کہ استعمال کیسے کیا جائے, تو پوچھ لینا چاہیے تو ڈاکٹرز بتائیں گے کہ بھائی کہاں اس کا ایک انفرادی استعمال ہے اور ایک ترکیب, یعنی مرکب کر کے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو براہ راست استعمال کرنا کسی چیز میں ملائے بغیر اس کا فائدہ دے دیتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہے نا ملانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کیسے ملانا ہے, کتنا ملانا ہے, کس سے ملانا ہے, کتنی مقدار میں ملانا ہے, تو وہ جو ہے نا اطباء جانتے ہیں. اس کے بعد دوسری روایت ہے, حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے, تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد روایت ہے, باب التلبینۃ للمریض, مریض کے لیے تلبینے کا یہ باب ہے. تلبینہ اصل میں دودھ سے, شہد سے اور جو سے بناتے تھے, یعنی ملا کر جو ہے نا ان کو بنایا جاتا تھا اور اس کو دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاص طور پر بعض مواقع پر اس کا اہتمام کروایا کرتے تھے, اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا مریض ہو جاتا تو فرماتے تھے کہ وہ بنایا جائے. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہا کانت تأمر بالتلبین للمریض وللمحزون اہل الحالک, کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتی تھیں مریضوں کے لیے تلبینہ بنانے کا, اور جو شخص مر جائے اس پر جو غمزدہ ہے اس کے لیے. وہ کانت تقول, اور حضرت عائشہ فرماتی تھی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان التلبینۃ تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن, کہ تلبینہ جو ہے وہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غم کو جو ہے نا وہ ہلکا کرتا ہے. بڑا فائدہ یہ ہے, اگرچہ کہ ہماری غذاؤں میں سے غذا ہے, لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کو جو ہے نا وہ تقویت پہنچاتا ہے, دل کو راحت پہنچاتا ہے, دل مضبوط ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے کہ جب دل مضبوط ہو جائے گا تو جو غم جھیلنے کی صلاحیت اس کے اندر بڑھ جائے گی, پھر غم کو ہلکا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی, پھر دل قوی ہوگا تو بڑی آسانی ہو جائے گی آدمی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے تھے, اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی پر عمل تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیماروں کے لیے جو ہے نا اس کا حکم دیا کرتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ کسی کے گھر میں وفات ہو گئی تو اس پر جو لوگ رو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم دیا کرتی تھی کہ یہ بنا کر بھیج دیا جائے, بھی پئیں گے تو دل کو تقویت ہوگی تو راحت ملے گی, غم ہلکا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرمائیے، دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جلوت اور خلوت کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ، جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرمائیے. سب کے جائز تمناؤں اور حاجتوں کو پورا فرمائیے. سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے. تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائیے. ادارے کی حفاظت فرمائیے، اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے. اس کے معاونین، اس کے متعلقین، یا اللہ، ان کے جان میں، مال میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ، دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے. دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے. دارین کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. ساری امت مسلمہ کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے. خاتمہ بالخیر فرمائیے. یا اللہ، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے. حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے، حلال میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ، اولادوں کو صالح بنائیے، نیک بنائیے، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائیے. اپنا قرب نصیب فرمائیے، قرب والے راستے پر چلنے والا ہم کو بنائیے، جنت والے راستے پر چلنے والا ہمیں بنائیے، جہنم سے اور اس کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محسب نفل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.